الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد میرے قابل قدر محترم بھائیو، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان ایمانیات میں سے مقصود اعظم ہے۔ بہت کم صورتیں ایسی ہے جس میں قیامت کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان اور قیامت کی یقین اگر ہمارے دلوں کے اندر اتر گئی تو شاید کوئی گناہ کے قریب جائے۔ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اس دنیا نے ختم ہونا ہے، ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ یہ یقین ہمارا کمزور ہے، اس لیے ہم دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر یہ یقین مضبوط ہو گیا پھر کوئی آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ قیامت کے پھر دو حصے ہیں، ایک حصہ قیامت کا وہ ہے جس میں یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جاندار بے جان سب مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی، باقی انس و جن ملائکہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا پارٹ ون ہے۔ پارٹ ون کے بعد قیامت کا پارٹ ٹو پھر شروع ہوگا 40 سال کے بعد، تقریباً بقدر 40 سال سب کچھ ختم رہے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت کا پارٹ ٹو شروع ہوگا، پھر یہ نظام بحال ہو جائے گا، آسمان کو اٹھا لیا جائے گا، سورج اور چاند کو حرکت دی جائے گی، زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور انسانوں کو پھر قبروں سے اٹھا دیا جائے گا، اور پھر میدان محشر کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یہ قیامت کا پارٹ ٹو ہے۔ قرآن مجید کے اندر اکثر قیامت کے پارٹ ون کا تذکرہ ہوتا ہے، اچانک پارٹ ٹو کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ پہلی آیت کے اندر، دوسری آیت میں، تیسری آیت میں سب کچھ تباہ ہونے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے نا تم سے پوچھا جائے گا، اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا فرمائے کہ میں قیامت کے پارٹ ون کے چند اہم مہم باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس عالم کے اوپر آخر میں نزعہ طاری ہوگا، جس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹوں کو دیکھتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، آخر میں نزعہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو ایک دن آئے گا کہ اس عالم کے اوپر نزعہ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ میں بات کو وہاں سے اٹھاتا ہوں، ایک حیوان نکلے گا، جس کے طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے، فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ایک دابا نکلے گا، ہوگا حیوان لیکن بات کرے گا اور کہے گا کہ اب تک لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ قیامت آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا، حالانکہ اس کے لیے اللہ نے 124,000 انبیاء کو بھیجا، 4 بڑی آسمانی کتابوں کو اتارا، 100 صحائف کو نازل کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی ان آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یا مانتے تھے تو پوری یقین نہیں رکھتے تھے۔ آج سب اپنی آنکھوں سے ان آیات کو دیکھیں گے لیکن اب کا یقین کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس حیوان کے طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے، کہاں سے یہ حیوان نکلے گا؟ یخرج من عند الکعبہ، کعبہ کے قریب حدود حرم کے اندر صفا کے چوٹی سے یہ حیوان نکلے گا۔ کیسے نکلے گا؟ باب تزلزل الارض، اللہ تبارک و تعالی زمین پر زلزلے کا ایک جھٹکا ڈالے گا اور اس جھٹکے کے ساتھ یہ حیوان صفا کی چوٹی سے باہر آ جائے گا۔ طولها 60 ذراعاً، 60 گز لمبا ہوگا، لا یدری قبل، جسم پر بال اتنے زیادہ ہوں گے کہ زیادہ بالوں کی وجہ سے اگلے حصے کا پچھلے حصے کا پتہ نہیں چلے گا۔ لہا قوائم و جناحانی، پیر بھی ہوں گے پر بھی ہوں گے دوڑے وہ اس کو پا نہیں سکے گا. اور جو آدمی اس حیوان سے بچنے کے لیے دائیں بائیں دوڑے نہیں سکے گا فتصیر فی النار ساری دنیا میں گھومے گا. کام کیا ہوگا اس حیوان کا؟ اس کے دو ہاتھ بھی ہوں گے اور بات بھی کرے گا, سر انسان کا ہوگا باقی دم دیگر حیوانات کا ہوگا. ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور انگلی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی. مسلمان کے پاس جب جائے گا تو اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کرے گا, ایمان کا سارا نور اس کے چہرے پہ آ جائے گا اور مسلمان کا چہرہ انتہائی حسین جمیل اور چمکتا ہوا تارا بن جائے گا. کأنہ ایسا مسلمان کا چہرہ چمکتا تارا جو ہے نا وہ اس کے چمک ہو دی. تک تو بھائی اس کے طرف اشارہ کرے گا تو کافر کے کفر کی ساری ظلمتیں اس کے چہرے پہ آ جائے گی اور فاسق کے فسق کے اور گناہوں کے ظلمتیں اس کے چہرے پہ آ جائے گی. مسلمان فاسق کا چہرہ بھی سیاہ اور کافر کے کتنے دن کے لیے یہ جانا یا خروج پناہ تین دن کے اندر اپنا کام مکمل کر کے واپس غائب ہو جائے. اس کے بعد جو رات ہوگی وہ سب لوگ حیران لیکن جن لوگوں نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, جنہوں نے ساری زندگی لہو لعب کے اندر گزاری ہوگی, جنہوں نے ساری راتیں اس طریقے سے جو ہے نا لیکن وہ لوگ کہ جو پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا فجر اور عشاء تو ایسے لوگ کیا کہیں گے؟ فَيَعْرِفُ أَصْحَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ حِكْمَةٍ، رات کو اٹھنے والے نماز شاید اللہ تبارک و تعالی آخری موقع دے رہا ہے، آخری چانس دے رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے، وضو کر لیں گے، نماز کی تیاری کر لیں گے، مصلوں پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، فیاب اس طریقے سے ان کی رات گزرے۔ خوش قسمت ہوں گے یہ لوگ جن کی یہ رات عبادت میں گزرے گی، توبہ اور استغفار میں گزرے گی۔ جب صبح ہو جائے گی فتطلع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نکل آئے گا، حتی تتوسط السماء، یہاں تک کہ آسمان کے بیچ یا آسمان کے بیچ کے قریب آ جائے گا، یعنی اتنا بلند دیکھے گا کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے۔ مصلوبۃ اور اس کے بعد سورج واپس ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، پھر معمول کے مطابق نکلے گا۔ اس کے بعد ایک یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کے آٹھویں پارے مجید کے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کی یہ آیت تیار ہو جائے گا، ہر آدمی ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اب کا ایمان قبول نہیں، اب کا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا چلے گی، جو مسلمان بچیں گے ان کے نتنوں سے جیسی ہوا داخل ہو جائے گی، یہ مسلمان سارے کے سارے آرام سے زمین پر لیٹ جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ مسلمان سارے کے سارے مر جائیں گے، بچیں گے لوگ بچیں گے۔ پر اللہ قیامت پارٹ ون کے ہونے ان کافروں کے قائم ہوگا. دس محرم کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا, جیسے رات ڈلے گی اور دن شروع ہوگا اور اس طریقے سے ایک آواز چلے گی اور یہ آواز کس کو ہوگی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پونکیں گے, لیکن آواز اتنی تیز بڑھتی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ کے دکاندار کے سامنے گاہک بیٹھا ہوگا اور دکاندار نے گاہک کے لیے کپڑا نکالا ہوگا, گاہک نے کپڑا پسند کیا خوفناک آواز ہوگی. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت, سورج سیاہ ہو جائے گی اور تاروں کی روشنی چمک ختم ہو جائے گی. و اذا الجبال سیرت, اور یہ پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے نا اڑنا شروع ہو جائیں گے. آواز اتنی زیادہ تیز ہوگی اور اتنی خطرناک آواز ہوگی کہ پہاڑ جو ہے نا یہ ہلنا شروع کر دیں گے, ہلتے ہلتے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور ٹوٹ کر جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرف فضا میں اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اتنی خطرناک آواز ہوگی کہ گابن اونٹنی جس کے بچہ دینے کا مالک کو انتظار تھا وہ آزاد پھرے گی اور اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا, اس کے کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور وہ جنگلی حیوانات اور وہ درندے جو انسان کے سائے سے بھاگتے ہیں خوف کی وجہ سے, وہ دوڑتے ہوئے شہروں میں آ جائیں گے اور آبادیوں میں آ جائیں گے اور گھریلو مویشیوں کے ساتھ کڑے ہو جائیں گے, انسانوں سے ڈرنا بھول جائیں گے اور اس طریقے سے کاٹنا اور وار کرنا بھول جائیں گے, شیر داڑنا بھول جائے گا, ہاتھی چنگاڑنا بھول جائے گا, بیڑیا غرانا بھول جائے گی, سام پکارنا بھول جائے گا, عقاب جھپٹنا بھول جائے گا اور اس طریقے سے پانی روانی بھول جائے گی اور پہاڑ سختی بھول جائے گا. ایک عجیب منظر ہوگا جو کائنات کے اوپر طاری ہو چکا ہوگا. پہلے دھماکے کے ساتھ اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت, آواز بڑھتی جائے گی, فضا آواز سے بھرتی جائے گی, آخر آسمان آسمان دھماکوں سے تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک دھماکے سے پہلا آسمان تباہ ہوگا, دوسرے دھماکے سے دوسرا آسمان تباہ ہوگا, تیسرے دھماکے سے تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, اور تارے بھی پہلے دھماکے سے پہلے جڑ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, گر جائیں گے. سورج اور چاند بھی ٹوٹ جائیں گے اور گر جائیں گے جیسے جیسے آواز بڑھتی جائے گی. آخر میں کیا ہوگا؟ عرش کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ, وہ مر جائیں گے. پھر حکم ہوگا جبرائیل میکائیل کو حکم ہوگا کہ تم بھی مر جاؤ. عرش شفاعت کرے گی کہ یا اللہ ان کو تو رہنے دے, بڑی خدمت کی انہوں نے ساری زندگی. اللہ تبارک و تعالی عرش سے کہیں گے, کہے گا, فرمائے گا اسکت, فقد کتب فانی کتبت الموت علی من تحت عرشی, خاموش ہو جا, آج کسی کی شفاعت سفارش نہیں چلے گی. آج میں نے ہر اس آدمی کے لیے موت رکھا ہے, موت لکھا ہے جو عرش کے نیچے, سب کے لیے موت ہے. جبرائیل بھی مر جائے گا اور میکائیل بھی مر جائے گا, اسرافیل بھی مر جائے گا, عزرائیل بچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے عزرائیل کوئی باقی ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ تو باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ مت, تم بھی مر جا. ایک چیخ کے ساتھ عزرائیل بھی مر جائے گا. وہ فرشتہ جو انسانوں کے روح لے رہا تھا, وہ فرشتہ جو تمام جانداروں کی روح قبض کر رہا تھا, آج وہ بھی مر جائے گا, وہ بھی نہیں رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی من کان لی شریکن فلیاتی, اگر کوئی میرا شریک ہے سامنے آ جائے, اگر کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آ جائے. کس میں ہمت ہوگی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آئے؟ کون ہوگا اسے؟ جن کو ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے, وہ ہلاک ہو جائیں گے, وہ فنا ہو جائیں گے. سورج کو شریک ٹھہرایا لوگوں نے, وہ باقی نہیں رہے گا. چاند کو شریک ٹھہرایا لوگوں نے, وہ باقی نہیں رہے گا. تاروں کو لوگوں نے شریک ٹھہرایا, وہ باقی نہیں رہے گا. اور اس طریقے سے درختوں کو, پتھروں کو, اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرائے دنیا کے اندر, وہ باقی نہیں رہیں گے. حالانکہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش علیہم الصلوۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھیجے, آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں سے کہو کہ میرا کوئی شریک نہیں, عبادت میں میرا کوئی شریک نہیں, تصرف میں میرا کوئی شریک نہیں, دعا میں میرا کوئی شریک نہیں, علم میں میرا کوئی شریک نہیں, میں کسی کا محتاج نہیں, سب میرے محتاج ہیں. جاؤ یہ اعلان کرو اور میرے بندوں سے میرا تعارف کرا دو. اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قدم بقدم امت کی اصلاح فرمائی کہ کوئی شرک کی طرف نہ جائے, کوئی بدعات کی طرف نہ جائے, کوئی گمراہی کی طرف نہ جائے, کوئی قبر پرستی کی طرف نہ جائے, کوئی بت پرستی کی طرف نہ جائے, کوئی آتش پرستی کی طرف نہ جائے. قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, اتفاق سے سورج کو گرن لگا. عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سورج کو گرن لگتا ہے, بات غلط تھی. بیٹے کا صدمہ لاحق تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, لیکن شریعت کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ایک مثالی خطبہ دیا, ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته اذا رأیتم ذلك فافزعوا الى الصلاۃ. چاند سورج اللہ کے وحدانیت کے دو نشانیاں ہیں، ان پر یہ کیفیت گرن کی کیفیت نہ کسی کے پیدا ہونے سے طاری ہوتی ہے نہ کسی کے مرنے سے طاری ہوتی ہے. جب یہ کیفیت چاند سورج پر طاری ہو اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز کی طرف رجوع کرو، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، توبہ استغفار میں لگ جاؤ. ایک صحابی نے کہا حضرت آپ نے چاہا اللہ نے چاہا تو میرا کام ہو جائے گا. حالانکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریک ہے. کس طرح صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پورا صحابہ کرام کو جو ہے نا سمجھایا اور سمجھاتے رہے. لا تترونی کما ترت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبده ورسوله فقولوا عبده ورسوله. اس طریقے سے میرے مقام کو نہ بڑھانا جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنایا تھا، خدائی کاموں کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. خبردار میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا، انما انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں. میرے بارے میں یہی عقیدہ اپنانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ خدائی کاموں کے اندر خدا کے ساتھ شریک ہے، بلکہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. تو صحابی کے زبان سے یہ بات نکلی حضرت آپ نے چاہا اللہ نے چاہا تو میرا کام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک غصے سے لال ہو گیا اور فرمایا جعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. قل ان شاء اللہ وحدہ، کہو کہ جب اکیلا اللہ چاہے گا تو میرا کام ہوگا، اکیلا اللہ چاہے گا تو میرا کام ہوگا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے اندر امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مشکل میں، پریشانی میں مجھے دیکھو، میں کس کو پکارتا ہوں، تکلیف میں کس کو آواز دیتا ہوں، میں تمہیں یہ راستہ بتانے آیا ہوں، میں تمہیں اس پر چلانے آیا ہوں. اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک باسمک الکریم. یا اللہ محمد تیرا بندہ، محمد کا باپ بھی تیرا بندہ، محمد کی ماں تیری بندی. یا اللہ میں تیرے قبضے قدرت میں ہوں، یا اللہ میں تیرے قبضے قدرت میں ہوں، میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہوگا، محمد میں یا کسی اور نبی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کو ٹال سکے، وہ نافذ ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہوگا، موت کا فیصلہ ہوگا، بیماری کا فیصلہ ہوگا، اولاد کا فیصلہ ہوگا، کاروبار اس میں میری لیے بہتری، اس میں میرے لیے نقصان نہیں ہوگا. عادل فی قضاؤک، یا اللہ میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ عدل کا ہوگا، وہ انصاف کا ہوگا، اس میں میری بہتری ہوگی، اس میں میری کامیابی ہوگی. اسألک باسمک الکریم، اسألک باسمک الکریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ نہیں دکھایا کہ جاؤ نبی کے قبر کے غلاف کو پکڑ لو یا کسی مدرسے Thank you.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کو بتانے آئے تھے. تو میرے دوستو, میرے بھائیو, اللہ تبارک من کان بی فریقاً وہاں سچ کا سچ ہو جائے گا, جھوٹ کا جھوٹ ہو جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. من کان نبی شریکن فلیاد. پھر اللہ تبارک اینل ملو اینل آج وہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہے جن کے دروازوں پر تم صبح شام لینے میں کڑے ہوتے تھے, مجھے بھول گئے تھے, آج وہ بادشاہ کہاں ہے جو اقتدار کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. این الملو این الجب جن سے ہر تھا, جس سے ہر کان پڑا تھا, جس سے لوگ ان کے ہاتھ ہاتھ میں ظالم کہاں آئے. تو ایک کبیرین ختم ہو جائیں گے, اعلان ہوگا این المتکبرون. مال ملا, اقتدار ملا, کرسی ملی, تکبر میں آئے, انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے تھے. آج وہ کہاں ہے؟ ایل مکبین المخبین علی الارض المجبین کما کنتم کذا کننا کما نحن تکونونا. جاؤ ایوب خان کی قبر کے اوپر, یہ شعر پھر تو لکھا ہوا تھا, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن کئی سال پہلے جب میں گیا تھا تو ان کی قبر کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا. ایل مکبین المخبین علی الارض المجبین کما کنتم کذا کننا کما نحن تکوننا. شعر کا پس منظر یہ ہے کہ بنو عباس کئی خلیفہ اپنے گھوڑے پر شاہی فورس کے ساتھ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. اس کے گھوڑے نے جب ایک قبر کے مٹی کو سونگا, اس کے نتنوں سے جب ہوا نکلی, ہوا کے ساتھ قبر کی مٹی سے ذرات اڑی اور وہاں سے یہ آواز سنائی دی, ایل مکبین المخبین علی الارض المجبین کما کنتم کذا کننا کما نحن تکوننا. اے تکبر اور غرور کے ساتھ چلنے والے بادشاہ, انسان کو انسان نہ سمجھنے والے, جس طریقے سے آج تم شاہی سواری پر سوار ہو, شاہی فورس کے ساتھ ہو اور انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہو, کل میرا بھی یہی حال تھا. وہ قبر بھی ایک خلیفے کی قبر تھی, ایک بادشاہ کی قبر تھی. کل میرا بھی یہی حال تھا جب میں شاہی سواری پر سوار ہو جاتا تھا اور شاہی فورس میرے ساتھ ہوتا تھا اور پروٹوکول جب میرے ساتھ ہوتا تھا, پھر میں انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا. لیکن آج جو حال میرا ہے کہ میں قبر کی چار دیواری میں پڑا ہوں, منو مٹی میرے اوپر ہے اور میرا کوئی پوچھنے والا نہیں, کرسی کام نہیں آ رہی ہے, اولاد کام نہیں آ رہی ہے, اقتدار کام نہیں آ رہا ہے, عزیز و اقارب کام نہیں آ رہے ہیں, قوم قبیلہ آج میرے کام نہیں آ رہی ہے اور میری جائیدادیں میرے کام نہیں آ رہی ہے, میرا بینک بیلنس آج میرے کام نہیں آ رہا ہے. جو حال آج میرا ہے, کل یہی حال تمہارا ہوگا. جو حال آج تمہارا ہے, گزشتہ کل یہی حال میرا تھا, اور جو حال آج میرا ہے, آئندہ کل یہی حال تمہارا ہوگا. تو میرے دوستو, میرے بھائیو, کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، اس لیے کہ آج ظالم حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابا مسعود کو کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود، حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب پلٹ کے دیکھا فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تھے، آپ نے فرمایا لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، ابا مسعود آج آپ کو جتنی طاقت اس غلام پر حاصل ہے اس سے زیادہ طاقت تیرے رب کو تجھ پر حاصل ہے، معمولی طاقت کی وجہ سے اگر تم اس غلام کو مارتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بہت ہی زیادہ طاقت تجھ پر حاصل ہے، تمہارے ہاتھوں کو وہ توڑ سکتا ہے، جن لاتوں سے تم لوگوں کو مارتے ہو ان لاتوں کو وہ توڑ سکتا ہے، جن ہاتھوں سے تم لوگوں کو قتل کرتے ہو ان ہاتھوں کو وہ توڑ سکتا ہے۔ حضرت ابا مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی غلام کو نہیں مارا، حضرت کی تنبیہ کو اس طرح دل پہ لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے اين المتکبرون اين الملوک اين الجبارون اين المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے وہ ظالم، وہ فرعون آج کہاں ہے، وہ متکبر آج کہاں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ آج کا بادشاہ کون ہے، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے، آج بادشاہت کس کی ہے، لیکن تمام کے تمام کائنات تباہ ہو چکی ہوگی، ہلاک ہو چکی ہوگی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی خود جواب دیں گے انا الملک انا الملک، آج میری بادشاہت ہے، میرے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، میرے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ تو میرے دوستو میرے بھائیو، یہ سفر ہمارے سامنے ہے، ان حالات سے ہم نے گزرنا ہے، ان منازل سے ہم نے گزرنا ہے۔ قرآن مجید کو اٹھاؤ، جس سورت کو پڑھو گے بار بار قیامت کا تذکرہ ملے گا، احادیث کو اٹھا کر پڑھو، جس باب سے گزرو گے قیامت سے متعلق احادیث ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے گی۔ یہ سارا کا سارا بیان قرآن میں اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ کس لیے کیا گیا ہے، تاکہ ہم بٹکے ہوئے راستوں کو چھوڑے، دنیا کے محبت دل سے نکالے، راہ راست پہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے۔ آج میں اپنا بیان یہی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے کو قیامت کے پارٹ ٹو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے شیخ الجامعہ عمرے کے مبارک سفر پر رہے، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا جانا اور وہاں کے تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت کا مبارک سایہ تا دیر ہمارے سروں پر رہے۔